سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله صلوات الله وسلامه عليه حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح حيا على خير العمل حيا على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم اجعل قلبي بارا وإشقارا وعملي سارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا واجعلني عند قبر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونثنيه ونستغفره ونتوكل عليه الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على محمد سيد بريته وعلى الأصفياء من عطرته أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله أي بندگان خدا آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقویٰ دیتا ہوں کہ تقویٰ ہی تمام انبیاء کی آمد کا مقصد، تمام آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا مقصد، تقویٰ ہی تمام عبادتوں اور خصوصاً روزے کے واجب ہونے کا ہدف، تقویٰ ہی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا جس کا نام ماہ رمضان ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ مہینہ جس میں اللہ جل شانہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن نازل کی جو ہمارے لیے ہدایت ہے. گزشتہ خطبے میں بھی میں نے کچھ باتیں عظمت قرآن کے سلسلے میں عرض کی تھی کہ قرآن کتنا عظیم تحفہ ہے اللہ جل شانہ کا، کہ اس سے بڑا تحفہ تصور نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید کی عظمت اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں نے پچھلے خطبے میں خود قرآن مجید کی کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا تذکرہ دو طرح سے قرآن میں ہے، ایک تو خود لفظ قرآن جو 70 مرتبہ بیان ہوا ہے، اور کچھ صفات قرآن کے بیان ہوئے ہیں. جہاں خود لفظ قرآن بیان ہوا ہے وہاں پر قرآن کے اوصاف، قرآن کی اہمیت بیان ہوئی، من جملہ یہ کہ قرآن ہدایت کرتا ہے بہترین راستے کی طرف، اور انسان کی زندگی میں راستے کی کیا اہمیت ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. قرآن شفا اور رحمت ہے، قرآن بیماریوں سے نجات بھی دلاتا ہے اور بیماریوں سے پیدا ہونے والی کمزوریوں کو بھی دور کر دیتا ہے. قرآن کے صفات کے سلسلے میں پہلی صفت عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نور ہے. نور کی کچھ خاصیتیں تھیں، تین خاصیت کی طرف نور کے میں نے اشارہ کیا تھا کہ نور میں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ نور میں سرعت بہت زیادہ ہوتی ہے، خیرہ کن سرعت. قرآن مجید بھی جب ہدایت کرتا ہے انسان کی تو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ ہدایت کر دیتا ہے، پلک جھپکتے انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. دوسری خصوصیت نور کی ہوتی ہے کہ نور پروان چڑھاتا ہے، پرورش کرتا ہے. قرآن مجید بھی لوگوں کی تربیت کا فریضہ انجام دیتا ہے. نور کی تیسری خاصیت یہ بیان کی تھی کہ نور کے ذریعے سے، نور یہ جو ہے جراثیم کش ہے، قرآن مجید بھی روحانی جراثیم کو ختم کرتا ہے. صفات کی جہاں تک بات ہے، دوسری صفت جو قرآن مجید نے اپنی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن فرقان ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نظیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا ہے. فرقان یعنی قرآن، تاکہ اس کا یہ بندہ لوگوں کو آگاہ کرنے اور ہوشیاری کا کام انجام دے عالمین کے لیے. فرقان سے مراد کیا ہے؟ فرقان وہ چیز جو حق اور باطل میں امتیاز پیدا کر دے، شناخت دے دے انسان کو کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. عزیزو، جس دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ حق و باطل میں آمیزش کی دنیا ہے. حق الگ ہو باطل الگ ہو تو انسان کو راستہ طے کرنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے، پریشانی تو وہاں ہو جاتی ہے جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا حق ہے کیا باطل. باطل کے سرغنہ اپنے چہرے پر حق کی نقاب ڈالے ہوئے ہیں. وہی افراد جو دنیا میں دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں، بڑھاوا دے رہے ہیں، ٹیرورزم کی ماں ہیں، پیدا بھی کیا، پروان بھی وہی چڑھا رہے ہیں، آج وہ ان لوگوں پر دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں، انہیں ٹیرورسٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیشہ ٹیرورزم کے قربان ہیں. جو مہد ٹیرورزم ہیں انہیں یہ جو ہے مدافع حقوق بشر بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. انسان پریشان ہو جاتا ہے، حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. اگر حق اور باطل جدا ہوتے تو اشقیا کے مسئلہ اتنا مشکل نہیں تھا. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نجل البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ لو ان الحق خلص من لو ان الباطل خلص من مزاج الحق, اگر باطل میں حق کی آمیزش نہ ہوتی, باطل کے اوپر حق کی یہ جو ہے نقاب نہ ڈال دی جاتی, ملمع نہ ہوتا حق کا اگر, لم یخفى علی المرتادین, تو جو حق کے طلبگار ہیں, جو حق کو ڈھونڈ رہے ہیں, انہیں حق کو پانے میں کوئی پریشانی نہ ہوتی, وہ آسانی سے حق تک پہنچ جاتے, آسانی سے باطل کو پہچان کے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے. ولو ان الحق خلاص من لفظ الباطل, اور اگر حق میں باطل کی آمیزش نہ کر دی جاتی, حق ہے حق کے اندر کچھ باطل چیزیں شامل کر دی, اسلام ایک حق ہے, آج بہت ساری چیزیں اسلام کے اندر شامل کر دی گئی ہیں, بہت ساری وہ چیزیں جس کا اسلام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے, بہت ساری وہ چیزیں جو اس کا اسلام شدت سے مخالف ہے, آج وہ چیزیں اسلام کے اندر شامل ہو چکی ہیں, اس کو جزو اسلام مانا جاتا ہے, اگر کوئی اس کے مخالفت کر دے تو اسے اسلام سے خارج یہ جو ہے تصور کیا جاتا ہے, جبکہ اس کا کوئی تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں, بلکہ ضد اسلام ہے, اسلام اسے ختم کرنے کے لیے آیا ہے, جزو اسلام بن گیا ہے. اگر یہ کام نہ ہوا ہوتا, اگر حق میں باطل کی آمیزش نہ کی گئی ہوتی, انقطعت عنہ السن المعاندین, تو دشمنوں کو اسلام پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملتا. آج دھڑلے سے جو اسلام دشمن اسلام کے اوپر حملے کرتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں, ان اعتراضات کے ذریعے سے جوان ذہنوں کو گمراہ کر دیتے ہیں, اس کا ایک سبب یہ ہے کہ حق کے اندر باطل کی آمیزش ہو گئی ہے. قرآن کو اللہ نے فرقان بنا کے بھیجا, وہ نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ ہم قرآن کی روشنی میں پہچان سکتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا, اگر باطل پر حق کے نقاب ڈال دی گئی ہے تو ہم قرآن کے ذریعے سے اس کے چہرے سے یہ نقاب نوچ کر کے پھینک سکتے ہیں, اس کا اصلی چہرہ سامنے لا سکتے ہیں. اگر حق میں باطل کی آمیزش کر دی گئی ہے تو ہم باطل کو حق سے نکال کر کے حق کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, اور اس طرح سے دشمنوں کے اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں. اس مشکل گھڑی میں جب حق اور باطل کی آمیزش ہو جاتی ہے, قرآن ہی ہمارے کام آتا ہے, اور حق اس کی مدد سے نمایاں ہو جاتا ہے, حق کو باطل سے جدا کرنا آسان ہو جاتا ہے قرآن کی مدد سے, قرآن کے سہارے. عرض کیا کہ آیتیں تو بہت ہیں, حدیثوں میں بھی اہمیت قرآن اور عظمت قرآن کو جو ہے بیان کیا گیا ہے, چاہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول حدیثیں ہوں یا ائمہ تحریر علیہ السلام سے, بے شمار حدیثیں ہیں جن میں عظمت و اہمیت قرآن کو اجاگر کیا گیا ہے. چند ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, سب سے بڑی دولت اگر ایک مسلمان کے لیے کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ قرآن ہے, قرآن سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. غالباً چوتھے امام سے روایت ہے کہ امام فرماتے, دنیا کی ساری چیزیں مجھ سے چھین دی جائیں, صرف قرآن میرے پاس چھوڑ دیا جائے, میرے لیے کافی ہے. ہر دولت سے بڑھ کر کے قرآن کی دولت, چنانچہ حضور کی حدیث ہے, لا ينبغي لحامل القرآن ان یرا احدا من اہل الارض اغنى منه ولو ملک الدنیا برحبها, حامل قرآن کو اپنے سے زیادہ کسی کو مالدار نہیں سمجھنا چاہیے, چاہے دوسرے شخص کے پاس دنیا کی ساری دولت ہی کیوں نہ ہو. ایک انسان کے پاس دنیا کی ساری دولت ہے اور ہمارے پاس صرف قرآن ہے, ہم حامل قرآن, بتا حامل قرآن کسے کہتے ہیں, بھی عرض کروں گا مانا یہ حامل قرآن, اگر ہم حامل قرآن ہیں تو ہم سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے. بل گیٹس کو دنیا کا سب سے مالدار انسان مانا جاتا ہے, لیکن اگر ہم حامل قرآن ہیں تو ہم بل گیٹس سے زیادہ مالدار ہیں، ہم اس سے زیادہ غنی ہیں، اغنا، دوسرے کو اپنے سے زیادہ مالدار مت سمجھنا. اگر تم حامل قرآن ہو، یہ حامل قرآن کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے سلسلے میں دیکھیں تین تعبیریں ہیں، ایک ہے قاری قرآن، ایک ہے حافظ قرآن، اور ایک ہے حامل قرآن. قاری قرآن وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، جس کا آج کل چرچا بہت ہوتا ہے، سارے مقابلے سارے کمپٹیشن قاری قرآن کے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی مقابلہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ سانس کا ہوتا ہے. مقابلہ اسی کا تو ہے نا، کس نے مثلا ایک سانس میں کتنا پڑھ لیا، سانس کا مقابلہ ہوتا ہے. دوسرے ہیں حافظ قرآن، جنہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے، یاد کر لیا ہے، اس کا بھی مقابلہ ہوتا ہے، وہ تیسرے کا مقابلہ نہیں ہوتا. حامل قرآن کیا چیز ہے؟ حامل قرآن وہ افراد ہیں جنہوں نے قرآن کے مفاہیم اور تعلیمات کو سمجھا اور اس پر عمل بھی کیا، یہ ہے حامل قرآن. قاری قرآن، قرآن کی قراءت کر لیا اس نے. حافظ قرآن، اس نے قرآن کو حفظ کر لیا، نہ مطلب سمجھا نہ مفہوم سمجھا نہ اس کے عمل سے کوئی تعلق ہے. قاری قرآن بھی قرآن پڑھتا ہے تو بہت اچھا ہے، انٹرنیشنل ایوارڈ مل چکا ہے اس کو، لیکن جہاں تک قرآن پر عمل کرنے کا معاملہ ہے اس سے کوسوں دور ہے. لیکن حامل قرآن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قرآن کے مفاہیم کو بھی سمجھتا ہے. ظاہر سے بات، اگر مفاہیم کو سمجھے گا تو عمل کیا کرے گا؟ مفاہیم اور تعلیمات سے آشنا بھی ہے، اور آشنا ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتا، وہ ہے حامل قرآن. حضور اکرم فرماتے ہیں کہ حامل قرآن سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے. چاہے دوسرے کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں، پوری دنیا کا مالک کیوں نہ ہو، ہزار بل گیٹس بھی اگر ایک ساتھ اکٹھا ہو جائیں، پھر بھی وہ حامل قرآن سے زیادہ دولت مند نہیں ہو سکتے. قرآن اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. قرآن ہر جگہ کے اوپر، ظاہر سی بات ہے کہ سارے افراد ایک جیسے نہیں ہوتے، رتبے اور درجے کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے اونچ نیچ تو ہے نا، کسی کو اونچا مانا جاتا ہے، کسی کو نیچا مانا جاتا ہے. اونچ نیچ کا معیار کیا ہے ہمارے یہاں؟ آج یہ جو ہماتی سماج میں اونچ نیچ کا معیار ہے دولت، کتنا کس کے پاس پیسہ ہے، اسی سے ناپا جاتا ہے آدمی کو. فلاں کے پاس ایک لاکھ ڈالر ہے، ان کی اتنی ہے، فلاں کے پاس ایک کروڑ ہے. یہ اونچ نیچ کا معیار، اگرچہ اسلام اس کا قائل نہیں ہے، مگر متاسفانہ مسلم سماج میں بھی آج اگر کوئی مجلس، کوئی محفل ہو رہی ہے، دو آدمی آ جاتے ہیں. فرض کیجیے علم کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، تقوی کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، یا ایک کا تقوی زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، مگر پیسہ نہیں اس کے پاس، غریب آدمی ہے، کسی آفس میں یہ جو ہے چپراسی کا کام کرتا ہے، معمولی سی جاب ہے، اپنے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، منتظر رہتا ہے کوئی اس کو رائڈ دے دے تو کہیں چلا جائے، بس سے جانے والا. دوسرا وہ ہے کہ ماشاء اللہ اس کے پاس ہر دن کی الگ گاڑی ہے، منڈے کی الگ ہے، سنڈے کی الگ ہے، مختلف قسم کی گاڑیاں، کروڑ پتی ارب پتی ہے. آ جاتا ہے ہماری بزم میں، وہ غریب کہیں بھی آ کے بیٹھ جائے، کوئی اس کو اہمیت تو نہیں دی جاتی نا یہاں یہ. لیکن اگر وہ مالدار آ جاتا ہے، کھلبلی تو مچ جاتی ہے نا، عملاً جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے، حالانکہ اسلام اس کا مخالف ہے. اسلام دولت کو تو معیار قرار دیتا ہی نہیں بالکل. آٹھویں امام کی حدیث ہے کہ من تواضع غنیا لغنا فقد ذهب ثلث دینه، جو کسی دولت مند کا احترام کرے اس کی دولت کی بنا پر. نہیں ممکن ہو دولت مند میں اور ہنر بھی ہے، وہ عالم ہے، وہ متقی پرہیزگار ہے، خدمت گزار خلق ہے، یہ سارے صفات بھی ہو سکتے. دولت رکھنا کوئی جرم نہیں ہے، میں اسے عرض کر چکا ہوں، دولت ولید کے پاس بھی تھی اور دولت جناب خدیجہ کے پاس بھی، دونوں کے پاس دولت تھی. ایک کا قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، اس پہ قرآن لعنت بھیج رہا ہے. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، ڈبل مردہ باد. تو ایک کے لیے جو ہے یہ جو ہے مردہ باد کا نعرہ ہے، اور ایک کے لیے قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، تو دولت بری چیز نہیں ہے. لیکن دولت معیار فضیلت نہیں ہے. امام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی مالدار کا احترام کرتا ہے اس کی دولت کی بنا پر فقط ذهب ثلث دینه، اس کا دو تہائی دین چلا گیا. اگر صرف دولت کی بنا پر اس کا کوئی احترام کرتا ہے. لیکن بہرحال آج ہمارے سماج میں عظمت اور برتری کا معیار جو ہے وہ عموماً دولت کو قرار دیا گیا ہے مالداروں کا. اگر سماج دولت کو معیار قرار دے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ مالداروں کا احترام کریں گے، اور اگر کسی سماج میں علم و دانش کو معیار قرار دے دیا گیا تو لوگ دانشور کا احترام کریں گے. اسلام کا ایک عظیم کارنامہ یہ ہے کہ اسلام نے معیاروں کو تبدیل کر دیا، انقلاب ہے. جس سماج میں دولت کو، دولت کی پوجا کی جاتی تھی، دو چیزیں معیار تھیں، اولاد کا زیادہ ہونا اور دولت کا زیادہ ہونا، یہ چیزیں جو ہیں برتری کا معیار تھی جہاں پر. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا، حضور اکرم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور مشرکوں کو پتا چلا کہ وہ نبی بنا ہے جس کے پاس دولت ہی نہیں ہے. ایک غریب یتیم کو جو ہے وہ نبی بنایا گیا، تعجب کرنے لگے. قرآن مجید ان کے تعجب کو ان لفظوں میں بیان کرتا ہے. سورہ یہ جو ہے زخرف کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قرآن نازل ہی ہونا تھا، وہی آنی تھی، نبی ہی بنانا تھا، تو انسان کی، آدمی کی قحط تو نہیں ہے. طائف میں اور مکے میں بڑے بڑے مالدار لوگ موجود ہیں، ان میں سے کسی کو بنا دیتے، ایک غریب یتیم کو؟ چونکہ ان کے برتری کا ذریعہ، برتری کا معیار دولت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. وہ اسی چیز کو سمجھتے تھے کہ یہی سب کچھ ہے. اسلام نے معیار بدل دیا. فضیلت کا معیار دولت نہیں ہے، فضیلت کا معیار ڈھیر ساری اولاد ہونا نہیں ہے، فضیلت کا معیار تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. معیار کی تبدیلی کے بعد بے ایمان دولت مند نگاہوں سے گر گئے، اور سلمان و ابو ذر و مقداد جیسے بے با ایمان و با تقویٰ مگر غریب افراد محترم اور معزز بن گئے. جنہیں کل ذلیل سمجھا جاتا تھا اسلام نے انہیں کو عزت دے دی، جنہیں کل عزیز مانا جاتا تھا، عزت دار مانا جاتا تھا، وہ نگاہوں سے لوگوں کے گر گئے. بتارس کیا کہ یہ صرف مکے کا ماحول نہیں تھا، صرف کفار قریش کا مزاج نہیں تھا، عموماً مزاج دنیا کا یہی تھا. جس وقت جناب موسیٰ نبی بنے ہیں تو فرعون نے بھی تعجب سے ہی کہا تھا نا، کسے بنا دیا ہے؟ جناب موسیٰ جب گئے تھے چرواہے کا لباس پہنے ہوئے، چرواہے کا ڈنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے، ہے بھی کیا ہے یہ کہ اس سے اپنی بکریاں ہکاتا ہوں. پہنچ گئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تو دعوت دینا آیا ہوں. یہ نبی، اللہ کو کوئی اور ملا نہیں تھا نبی بنانے کے لیے. فلولا القی علیہ اسورۃ من الذهب. ارے اگر نبی بنانا تھا تو کم سے کم سونے کے کڑے تو نازل کر دیتا، کچھ زیور اوور پہن کے آتے، سج دھج کے آتے، یہ کیا؟ چونکہ ان کی نظر میں معیار فضیلت، معیار برتری یہی سونا چاہتی ہے. متاسفانہ آج بھی یہی ہے. ایک خاتون ہے بڑی متدین، بڑی دیندار، باتقوا، پڑھی لکھی، دانشور، زیور نہیں ہے. اور ایک خاتون خوب زیورات سے جو ہے لدی پھندی اگر کسی بزم میں آ جائیں، کسی شادی میں، نگاہیں کدھر اٹھتی ہیں؟ اشورا تو میں نے ذہب، بھائی سونے کے کڑے، بھائی سونے کے کنگن، بھائی سونے کے زیورات. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی ہی روشنی میں جو معیار فضیلت بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محترم انسان کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. ہماری امت کے اشراف، ہماری امت کے بافضیلت لوگ، معززین کون ہیں؟ کنہیں معزز مانا جائے گا؟ معززین کو دعوت دی جاتی ہے نا شادی بیاہ میں، کس معزز کو دعوت دینا ہے؟ فلاں وی آئی پی کون ہے ہمارے یہاں؟ اسلام کی نگاہ میں کون وی آئی پی ہے؟ فلاں بزنس مین، فلاں سیاستداں، فلاں حاکم؟ پیغمبر فرماتے اشراف امتی، اگر ہماری امت کے معززین اور وی آئی پیز کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، دو صفت ڈھونڈو، حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، دیکھو حاملین قرآن اور نماز شب پڑھنے والے، دو چیز پیغمبر فرماتے. معیار فضیلت کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کے عمل کرنا ایک، دوسرے نماز شب. بڑا تعجب ہوتا اچانک کہاں سے کہاں پہنچ گئے. پورا قرآن سمجھنا اور عمل کرنا ایک طرف، اور نماز شب ایک طرف. آخر ایک مصرع دوسرے مصرع سے میل نہیں کھا رہا ہے وزن کے اعتبار سے. نہیں، اس لیے کہ ہم نے نماز شب کا وزن سمجھا نہیں ہے. نماز شب، صلاۃ اللیل کا وزن کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ نماز شب کی اہمیت بہت زیادہ ہے. نماز شب کی اہمیت بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہر نیک کام کا ثواب بیان کیا ہے سوائے نماز شب کے. اس کا ثواب چھپا رکھا ہے، بیان نہیں کیا ہے. سورہ سجدہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. جو نماز شب لوگ پڑھتے ہیں اس کی جزا، اس کے ثواب کے طور پر اللہ نے جو ثواب محفوظ کر رکھا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رکھا، اس کا کسی کو پتا نہیں ہے، خدا ہی جانتا ہے. ہاں، اتنا یاد رکھنا کہ قرۃ اعین ہے، قیامت کے دن جب لوگوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، پیاس سے زبان باہر نکلی ہوگی، نگاہوں کے سامنے اندھیرا ہوگا، جب نماز شب کا ثواب سامنے آئے گا نمازی کے، تو اسے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. اتنا کوئی ثواب ہے. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، مولا نماز شب کو ثواب بیان کیوں نہیں کیا اللہ نے؟ بیان تو وہی چیز کی جاتی ہے نا جو لوگوں کی سمجھ میں آ سکے. اب ظاہر سی بات ہے، اگر میں یہاں بچوں کے سامنے بیٹھ کے تقریر کروں، جو بچے کھیل رہے ہیں ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور ایک فلسفہ روزہ یا کچھ بھی بیان کرنا شروع کر دوں، تو بچے کیا سمجھیں گے؟ جو بھی دیکھے گا کہے گا آج مولانا کو ہو کیا گیا ہے، لگتا ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ان کو کوئی نہیں ملتا ہے، تو بچوں کو